الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
الله رب العزة کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان والو اگر تم میں سے کوئی بے وفا ہو گیا ارتداد در حقیقت بے وفائی ہے اس طرف سامنے چلے جاؤ تو اچھی طرح دیکھ بیٹھ کے اس طرف صاحب کے پیچھے ہو جاؤ اب ٹھیک نظر آ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں سے کہ تم میں سے اگر کوئی بے وفا ہو گیا میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں ارتداد حقیقت میں بے وفائی ہے بے وفائی اور اللہ تعالی نے ایمان والوں سے فرما دیا کہ بے وفا مت ہونا کیونکہ بے وفائی کا جو جرم ہے ارتداد کا جو جرم ہے بے وفائی کا جرم ہے یہ شخص زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بے وفائی پسند نہیں ہے میرے مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے وفائی سے منع کیا اور فرمایا کہ علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ بے وفا انسان ہوتا کیوں ہے کیونکہ ہر چیز کے کچھ سبب ہوتے ہیں اسباب ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل کے اسباب کا سبب یہ ہے کہ اللہ والے سے محبت کی جائے یہ اس کا سبب ہے. تو اس سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت عطا ہو جاتی ہے، یہ اس کا سبب ہے. اور جہنم اس کا سبب ہماری نافرمانی، گناہ ہے. تو گویا ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، لہذا اس سبب کی وجہ سے انسان جو ہے اس عمل کی طرف جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم بے وفا نہ ہونا، تو علامہ آلوسی السید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں کہ بے وفائی ہوتی کیوں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ انسان جب بے وفاؤں کے ساتھ رہتا ہے تو بے وفاؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بے وفائی کی جراثیم منتقل ہوتی ہے. اپنوں کے ساتھ رہے گا تو اپنا بنے گا، غیروں کے ساتھ رہے گا تو غیر بنے گا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء. آئیے مولانا، آئیے، کا انتظار ہے. راغلے راغلے پخیر راغلے، ادھر آ جائیے، یہ جگہ آپ کے لیے پہلے سے رکھی ہوئی ہے، ادھر مجھے زیادہ فائدہ ہوگا نا، اس طرف آ جا مولانا، یہاں پہ زیادہ سہولت ہے نا، دل تک ہے نا، بھی ساتھ آگے آ جائیے، سلمان بھائی کو ادھر جگہ دے دو یار، اس طرف آ جائے، اس طرف. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع فرمایا بے وفائی سے کہ تم بے وفا مت ہو. یوسف ادھر بیٹھ جاؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے دیکھنے میں مزہ آتا ہے، دیکھنے میں بھی دکھانے میں بھی. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ایمان والوں کو کہ لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، کو اپنا ولی مت بناؤ. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے موالات حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے، یعنی ان سے محبت، معاملات جائز ہے لیکن موالات کہ ان کو اپنا ولی اور دوست بنانا یہ درست نہیں. لہذا علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں، مولانا ہمارے حضرت کا ایک عجیب مزاج اب سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو دوستوں کی جو نگاہیں ہوتی اس سے فیض ملتا ہے، کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان جیسا مہمان آتا ہے ویسا کھانا عطا فرماتے ہیں، یعنی طعام مہمان کے اعزاز میں ہوتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی دعوت کی، اس زمانے کے صحابہ اور علماء کی، اور خادم سے فرمایا کہ دیکھو فلاں صحابی اس دسترخوان پر بیٹھے گا، کئی دسترخوان لگائے، فلاں صحابی اس پر، فلاں کو اس پر بٹھانا، اور فلاں کھانا اس دسترخوان پر جائے گا، یہ کھانا اس پر جائے گا، یہ کھانا اس پر جائے گا. کیوں؟ پتا چلا کہ جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا اس کے لیے کھانے کا اور طعام کا انتظام ہوتا ہے. تو یہ روحانی دسترخوان ہے، میزبان کو جو رزق ملتا ہے وہ مہمان کا مل جاتا ہے. لہذا جب مہمان آتا ہے اللہ اس کا رزق بھی دیتے ہیں، اور مہمان جتنا شاندار ہوتا ہے رزق اتنا شاندار ہوتا ہے. اس لیے دیکھیے بچے کی طلب پر، بچے کی طلب پر ماں کا دودھ اترتا ہے، اگر بچے کی طلب نہ ہو دودھ بھی نہ اترے. اس لیے طلب سے کام بنتا ہے، نگاہوں سے فیض ملتا ہے. تو علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ ان موالات الیہود و النصارى تورث الارتداد، کہ یہود و نصارہ کی جو دوستی ہے اس سے ارتداد کی جراثیم پیدا ہوتی ہے، بے وفائی کی جراثیم. اس لیے اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے اپنے معتقدین، متوسلین، مریدین کو منع کیا کہ غیروں کے پاس مت بیٹھو. یعنی ایسے لوگ جو کہ علماء پر اللہ والوں پر اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس مت بیٹھا کرو، ورنہ تمہارے اندر وہ جراثیم منتقل ہو جائیں گے. یہ جراثیم ہے جو منتقل ہوتے ہیں. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. پچھلے بازے میرے مرشد فرماتے کہ بازے لوگ کہتے نا، ارے صاحب وہ اتنا سمجھدار لڑکا تھا، اتنا سمجھدار انسان تھا، بس بری صحبت نے اس کو خراب کر دیا. یہ مشہور ہے نا یہ بات. تو میرے مرشد فرماتے کہ کتنی عجیب بات ہے، تم بری صحبت کی تاثیر کو قبول کرتے ہو اور تسلیم کرتے ہو، اچھی صحبتوں کو تسلیم نہیں کرتے. جب بری صحبت سے برا بنے گا تو اچھی صحبتوں سے اچھا نہ بنے گا. اس لیے تو فرمایا خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے اپنے دل، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. اور جو آگ کی خاصیت، وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بسینہ ہے. یعنی دنیا کی جو آگ ہے وہ گھر سے گھر میں منتقل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. اس لیے منع کیا کہ ایسے لوگ، اگر تم ایسے لوگوں کی صحبتوں میں رہو گے جو اللہ والوں پر اور علماء پر اعتراضات کرتے ہو، دین والوں پر اعتراض کرتے ہو، تو ان کے جراثیم تمہارے اندر میں منتقل ہو جائیں گے. اللہ مالوسی کی یہی بات کا مقصد ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا، ان کی دوستی کا نتیجہ کیا کہ نکلتا ہے کہ ارتداد، یعنی بے وفائی کے جراثیم پلتے ہیں، انسان بے وفا ہوتا ہے. اور ارتداد عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ باب افتعال ہے، یعنی جو آدمی مرتد ہوتا ہے، بے وفا ہوتا ہے، وہ اپنے ارادے سے بے وفا ہوتا ہے، وہ خود ارادہ کرتا ہے. اور بے وفائی اللہ کو پسند نہیں، بے وفائی اللہ کو پسند نہیں. اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ہمارے ایمان لا کر تم ہماری محبت کا دم بھرتے ہو، لہذا جب تم نے ہماری محبت کا دم بھرا تو یاد رکھنا، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اس محبت سے پھر گئے اور تم نے بے وفائی اختیار کی، تو یاد رکھنا دین تمہارا محتاج نہیں. عبداللہ بن اہم غسان کا امیر تھا، والی تھا وہاں کا، مسلمان ہو گیا تھا. ایک مرتبہ کعبہ شریف کے اندر طواف کر رہا تھا تو اس کی جو ازار، جو اس کی لانگ تھی، کسی غریب آدمی کے پاؤں میں آ گئی، جس سے اس کا ستر کھل گیا. اس کو غصہ آیا، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا. جبلہ بن اہم نے، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدلہ ملے گا. اس نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، تکبر کی وجہ سے، کہ تکبر بڑی چیز ہوتی ہے. ابو جہل کی جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو کہتا ہے کہ ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنیں رکھی جائے تو میری گردن اونچی لگے. مر رہا ہے ظالم لیکن اکڑ جاتی نہیں. کہتے ہیں نا، رسی جل جاتی ہے لیکن اس کا بل نہیں جاتا. موت نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا تکبر وہ جاتا نہیں، گیا نہیں ظالم کا. لہذا اس نے انکار کیا اور مرتد ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب شان، سبحان اللہ، استغنا کا عالم یہ کہ فرمایا کہ اسلام کو ایسے نالائقوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین ہمارا محتاج تھوڑی ہے، نہ دین. آہ میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو، طائف کے بازاروں میں اور احد کے دامن میں خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بہانہ گوارا کر لیا، گوارا فرمایا کہ نہیں، طائف کے بازاروں میں اور احد کے دامن میں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت کا یہ معرفت کی ایک بات ہے. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, اگر زمین کے تمام درخت شجر درخت قلم بن جائے, اور سمندر نہیں ایسے سات سمندر اور روشنائی سیاہی بن جائے, ان قلموں سے اللہ تعالی کی عظمت کی محبت کی کلمات لکھے جائے تو ما نفذت کلمات اللہ, کلمات معرفت, کلمات رفعت, کلمات عظمت اور کلمات محبت کا حق ادا ہو نہیں سکتا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب سارے عالم کے درخت اور یہ سمندر کی روشنائی ناکافی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی تاریخ خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوائی. دیکھو اللہ اتنا پیارا ہے, اتنی عظمت والا کہ اتنا عظیم الشان ہے کہ جس کی عظمت کی خاطر, جس کی عظمت کی کلمات خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھے جاتے ہیں. پھر میرے مرشد نے ایک جوش میں آ کر یہ بات فرمائی, فرمایا کہ جس دین کی خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت بہا ہو, اگر کوئی عالم ساری زندگی اپنے جان لگا دے دین کو پیش کرے, ایک قطرہ خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا. اگر وہ کوئی مالدار اپنا سارا مال دے دے, ساری دنیا فدا کر دے, تو ایک قطرہ خون کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شہید کروڑ مرتبہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے پیش کر دے, تو اس ایک قطرہ خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. فرمایا اس سے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم الشان ہے. لہذا اللہ تعالیٰ چونکہ مستغنی, اللہ کا دین بھی مستغنی ہے, محتاج نہیں ہے کسی کا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانے دوست بے وقوف نالائق, اور بعد میں اس کو پھر پچھتاوا ہوا کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا. کے بعد اس نے مسلمان کا جو سفیر تھا اس سے کہا کہ میں ایمان لانے کو دوبارہ تیار ہوں, لیکن میری شرط یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر لیں. مولانا کچھ تھوڑا سا نگاہوں سے فیض ڈالے نا, اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں اور جو میری حکومت ہے اس کو باقی رکھیں, اور نہیں حضرت عمر کے بعد جو خلافت ہے وہ مجھے مل جائے. اور ایک شرط اور بھی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی شادی کے بارے میں تو فرمایا کہ تم وہی ہاں بول دیتے, البتہ حکومت کی بات ہے, یہ مسلمان کے شورا کا جو اولیاء اللہ نیک علماء کا جو فیصلہ ہوگا اسی پر ہے, اس میں عمر کا کوئی اختیار نہیں ہے. جب وہ سفیر واپس گیا جا رہا تھا, جب پہنچا تو دیکھا جبلا بن احم کا جنازہ آ رہا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں, میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو ارتداد یہ بے وفائی ہے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی کہ اگر تم میں سے کوئی بے وفا ہوا تو اللہ تعالیٰ اور اس کا دین محتاج نہیں ہے. کیا کریں گے, فسوف یأتی اللہ بقوم, فا تقریب کے لیے آتا ہے یعنی جلدی, اور سوفا بھی تقریب کے لیے آتا ہے کہ جلدی اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آئیں گے. فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آئیں گے. قاعدہ یہ ہے کہ عطا یاتی کے معنی آنے کے ہیں, لیکن مختصر کا قاعدہ یہ ہے کہ جب عطا یاتی پر با داخل ہو جائے تو وہ آنے کے معنی میں نہیں بلکہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آئیں گے, فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آئیں گے. ان کی شان کیا ہوگی, یحبہم ویحبونہ, اس قوم سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرے گی. آہ میرے مرشد نے ایک شعر پڑھا, فرمایا محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک قوم عطا فرمائے گی. میرے مرشد فرماتے کہ اس سے پتا چلا کہ جو اللہ کے عاشقین ہیں سارے عالم میں, جہاں ہوں, گورے ہوں, کالے ہوں, گندمی ہوں, سرخی مائل ہوں, کسی رنگ کے ہوں, کسی زبان کے بولنے والے ہوں, چاہے کوئی اردو میں یا پشتو میں بولے, راغلے راغلے پخیر راغلے اور دل تراشا, چاہے سندھی ہو, چاہے سرائکی بولے, چاہے بلوچی بولے, چاہے انگریزی بولے, چاہے افریقن ہو, چاہے عربی بولے, سارے عالم میں جو اللہ کے عاشقین ہیں وہ ایک قوم ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہوگا, جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہوگا کہ جی فلاں قوم وہاں رہے گی, فلاں زبان بولنے والے وہاں رہیں گے, ایسا نہیں ہے. وہ سب ایک قوم ہے اور اللہ کے عاشقین بھی ایک قوم ہے. اس لیے آپ دیکھیے مسجد کے اندر, مسجد کے اندر صف بندی, یہ نہیں ہے کہ امیر لوگ آگے ہوں گے غریب پیچھے, یا فلاں رنگ والے آگے ہوں گے فلاں پیچھے, فلاں زبان بولنے والے ہوں گے فلاں پیچھے, ایسا نہیں ہے. سب شاعر کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, یعنی بادشاہ اور فقیر, امیر اور فقیر ایک ہی صف میں. البتہ علماء کا اکرام ہے ان کے علم اور تقویٰ کی وجہ سے. اس لیے علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اپنی فتاوی شامیہ کے اندر تحریر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پہلی صف میں کھڑا ہے اور پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیروہا فرمایا. پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے. اگر کوئی آدمی پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے, اب اس کا استاد آ گیا یا کوئی اللہ والا کوئی عالم ربانی آ گیا, علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو پہلی صف میں جگہ دے دی کہ جناب آپ آگے تشریف لے آئیں, تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. دو, ایک تو پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب مفت میں ملے گا, اور دوسرا اکرام عالم کا, اس کو اجر اور ثواب ملے گا. لہذا مسجد کے اندر صف بندی اس وجہ سے تو ہے کہ عالم کے لیے ہو, لہذا اس لیے امام کے پیچھے, امام کے پچھلی طرف علماء کو کھڑے ہونا چاہیے, ان کا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے لے کر کھڑا کرتے تھے فلاں کو کہ فلاں کھڑے ہو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے لے کر بلاتے تھے کہ فلاں ایسے کھڑے ہو ایسے کھڑے ہو, یہ ان کا حق. لیکن اس کے بعد اب کوئی اردو بولے, کوئی انگریزی بولے, کوئی امیر ہو غریب ہو, سب ایک قوم ہے. اگر اللہ کی محبت کے نام پر سب جمع ہے تو سب ایک قوم ہے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے الا معذور. مسجد کی جماعت کی نماز کا ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. مسجد کی جماعت کی نماز واجب ہے, اس کو ترک کرنے والا یہ واجب کا مرتکب ہے, گناہ کا, واجب کا تارک ہے یہ, جو گناہ کبیرہ ہے. میرے دوست مرشد فرماتے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ہمارا دل بہت لگتا ہے, مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے, گھر میں ذرا بہت دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے, گھر میں دل نہ لگے, گھر میں دل لگے مسجد میں دل نہ لگے, پھر بھی ان کے ساتھ رہو. کیوں؟ فرمایا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقوں کی ملاقات پسند ہے, تبھی تو جماعت کی نماز واجب کر دی. اور پھر فرمایا کہ تم کنکر ہو, اپنے کو کنکر سمجھو, جب چاولوں کے ساتھ رہو گے تو جو کنکر چاول کے ساتھ رہتا ہے وہ اسی بھاؤ بکتا ہے. بوری میں جب خریدتے چاول کی تو اس میں سے کنکر نکلوا دیتے ہیں کیا؟ اسی بھاؤ بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ اور ایک بات اور فرمائی, فرمائے کہ دیکھو ایک کانٹا رو رہا تھا, ایک بزرگ فرماتے کہ آنخار می گریست, ایک کانٹا بزار و قطار رو رہا تھا کہ اے آئے پوش خلق, اے اللہ آپ ستار العیوب ہیں, مخلوق کے عیوب کو اور عیب کو چھپانے والے ہیں, مجھ کو آپ نے کانٹا بنایا, چمن میں جہاں مجھ کو دیکھا جاتا ہے میری گردن پر چھری مار کر مجھے چمن سے باہر پھینک دیتے, راستے میں کوئی دیکھے مجھے ٹھوکر ماری جاتی ہے, لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اے اللہ میں کانٹا تو ہوں لیکن آپ کانٹے کے آپ اپنے مخلوق کے عیب کو چھپانے والے ہیں, میرا عیب بھی چھپا دیجئے. تو بزرگ فرماتے کہ شد مستجاب دعوت, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا, او گل آزاد شد, اور اس کانٹے کے اوپر پھول کھلا دیا. عالم کیا ہوا؟ سبحان اللہ, وہی کانٹا جس کو چمن سے نکالا جا رہا ہے اب وہی کانٹا پھول کی زینت بن رہا ہے. لہذا اس کانٹے کو کہہ دیا کہ دیکھ تیرے اوپر ہم پھول کھلا رہے ہیں, تو اس پھول کے دامن میں سر جھپا لے, جب تک تو پھول کے دامن میں رہے گا تجھے چمن سے اور باغ سے کوئی نہیں نکالے گا. لہذا آپ گلاب کا پھول خریدنے جاتے ہیں کانٹے جدا کر کے لیتے ہیں, ساتھ لیتے ہیں نا, اب وہ زینت بن گئی, بغیر کانٹے کے پھول نہیں خریدتے. سبحان اللہ, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے تم گنہگار ہو تو کسی اللہ والے کے دامن میں سر چھپا لو, تو جہاں اللہ والے جائیں گے تم کانٹے ہو, کانٹے تم بھی ساتھ میں جاؤ گے. البتہ فرمائے ایک فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ کانٹا اگر پھول کے دامن میں رہے گا تو ساری زندگی کانٹا رہے گا, کبھی پھول نہیں بنے گا. لیکن فرمائے کہ جو گناہگار اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے وہ صرف گناہگار نہیں رہتا بلکہ ولی اللہ بن جاتا ہے, ایسا ولی اللہ بن جاتا ہے کہ اس کی صحبت میں گناہگار ولی اللہ بنتے ہیں. یہ فرق ہے. جیسے میرے مرشد نے فرمایا, ایک بیمار آدمی ہسپتال جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ ہسپتال سے صحت مند ہو کے نکلے گا نا, ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا نا, صحت مند ہو جائے گا ڈاکٹر نہیں بنے گا. فرمایا کہ یہ اللہ والوں کا جو روحانی اسپتال ہے جس کو خانقاہ کہتے ہیں, یہ اللہ والوں کا روحانی اسپتال ہے, اس روحانی اسپتال میں جو جاتا ہے نہ صرف اپنی روحانی بیماریوں سے صحت پاتا ہے بلکہ خود شیخ اور مرشد بن کے نکلتا ہے. اب اس کے ہسپتال میں دوسرے بیمار آتے ہیں, روحانی بیمار آ کر وہ شفا یاب ہو کر جاتے ہیں. یہ محنت کے اوپر ہے کہ اگر کوئی مریض محنت کرے تو وہ شیخ بھی بن سکتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ جماعت کی نماز واجب کر دی اللہ تعالی نے, اور پھر جمعے کے دن اور بڑا مجمع ہوتا ہے کیونکہ گاؤں وغیرہ سبھی لوگ آ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مسجد, پھر عید میں اور زیادہ بڑا مجمع, عید میں ہمیں زیادہ عاشقوں سے ملو, پھر عمرے کو جاؤ اور حج کو جاؤ تو انٹرنیشنل عاشقوں سے ملو. دادا وہاں جی نائجیرین سے ملاقات ہو رہی ہے, ترکی سے, انڈونیشین, ملائیشیا, ہندوستان, بنگلہ دیش, عرب امارات اور عرب ممالک, تیونس وغیرہ, کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے, کوئی کہاں سے آیا ہوا ہے, تمام عاشقین ایک دوسرے سے ملتے ہیں. دیکھیے کسی غلطی سے کسی کو ٹھوکر لگ جائے معاف کر دیجیے گا, کیسا ایک محبت کا عجیب منظر ہوتا ہے, اور خصوصاً وہ جو عجیب منظر تو اس وقت ہوتا ہے جب عرفات کے میدان سے سورج کے غروب ہوتے ہی 40-40 لاکھ 50-50 لاکھ حاجی نکلتے ہیں لبیک کی صدائے لگاتے ہیں. سبحان اللہ, ایک لباس ہے, اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر, کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں, پاؤں میں ایک معمولی سی چپل ہے, بادشاہ بھی وہی چپل پہنے گا, اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہش پپیز کی یا کسی اور کمپنی کی, کلیریٹیک یا کوئی اور کمپنی کی وہ چپل پہن لے, اس کو بھی وہی دو پٹی والی چپل پہن لے جناب. سبحان اللہ, کیا منظر ہے, کوئی ٹوپی نہیں, لباس بھی کوئی وہی ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے, ایسا عالم محبت کا کیا عجیب منظر ہوتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ کے عاشقین سارے عالم میں کہیں ہیں, وہ ایک قوم ہے, اس لیے فرمایا کہ جنت میں صوبہ کوئی نہیں ہوگا. اس بات پر میرے شیخ نے فرمایا, جو لوگ زبان پر لڑتے ہیں کہ میں اپنی زبان کی وجہ سے افضل ہوں اور یہ اس زبان کا نہیں ہے اس لیے افضل نہیں ہے, یہ حقیر ہے, فرمایا یہ شخص جنت کی ذوق سے خالی ہے. جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہوگا, سب عربی بولیں گے, کیف الحال یا شیخ، اور حور کو بلائیں گے، تعا لینا، آجا سینے نال لگ جا ٹھا کر کے، وہاں پہ سب عربی بولیں گے، کوئی اور زبان نہیں ہوگی، جنت کی زبان ہے، ایک زبان ہے نا، اس لیے فرمایا زبان پر لڑنے والا آ یا قوم پر لڑنے والا یہ شخص جو ہے یہ جنتی ذوق سے خالی ہے. فرمایا کہ دنیا میں اگر تم کو جنتی دیکھنا ہو تو جو شخص دنیا کے اندر تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہو یہ پتا چلے گا یہ شخص جنتی ہے. لہذا ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، دین میں دیکھو دین کی خصوصیت کیا ہے کہ مسجد میں سب برابر ہیں، جو آئے کوئی بھی زبان بولے، اللہ کی نشانی پر لڑنے کی چیز ہوتی ہے کیا؟ پھر فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت، جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے اس محبت کا نتیجہ یہ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں. عربی قاعدے کے اعتبار سے جو تنوین ہوتی ہے، تنوین کے تین معنی ہوتے ہیں، یا تو تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے، یا تنوین تعظیم کے لیے آتی ہے، یا تنوین تکثیر کے لیے آتی ہے. تین معنی ہیں، تقلیل یعنی قلت تھوڑے، تعظیم عظیم الشان، یا تکثیر یعنی کثرت کے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ قلیل یہ تھوڑے لوگ ہوں گے، لہذا اللہ کے عاشق تھوڑے ہوں گے، لیکن تھوڑوں کو کم نہ سمجھنا، وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے. میرے مرشد کا شعر اپنے شیخ کے لیے، فرمایا کہ وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. لہذا اللہ والا ایک کافی ہوتا ہے، وہ عالم کے لیے کافی ہے. وہ رومی بادشاہ نے کہا تھا کہ اس شخص کو دیکھو کتنا کمزور ہے، ہمارے پہلوان کیسے صحت مند باڈی بلڈر، فوڈ سپلیمنٹ کھا کھا کے تگڑے ہو گئے، بادام پستے، اور اس کو دیکھو کتنا کمزور ہے. یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بات تھی کہ وہ اور ان کا گھوڑا ایسا سدایا ہوا کہ وہ کافر کی گردن اڑاتے گھوڑا اپنے پاؤں سے پیچھے ڈال دیتا. تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو کیا ہے یہ، اس کے اندر تو کوئی طاقت مجھے معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہمارے رومی پہلوان اس کے سامنے جاتے ہوئے تھر تھر کانپتے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ جو دل اس کے سینے میں ہے وہ ہمارے سپاہیوں کے سینے میں نہیں. کہ دل تو لومڑیوں کے پاس بھی ہے، بندروں کے پاس بھی ہے، اور ہاتھی کے پاس بھی ہے، گیدڑ کے پاس بھی ہے، ریچھ کے پاس بھی ہے، لیکن جو دل شیر کے سینے میں. لہذا جنگل میں لومڑی اور بندر، میرے مرشد ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے، وہاں پر کئی لاکھ بندر، اتنا بڑا مجمع. حضرت نے فرمایا اصل بندر روڈ تو یہ ہے، ہمارے کراچی میں ایک بندر روڈ ہے نا، تو فرمایا کہ اصل بندر روڈ تو یہ ہے کہ دیکھو بندر ہی بندر ہے، بندر نہیں بلکہ بنادر، بندر کی جمع بنادر، تو بندر ہی، لاکھوں بندر، لاکھوں ری، لاکھوں لومڑیا، لیکن جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ شیر ہوتا ہے. اور جے شیر، شیر عجیب ہے، جمہوریت پسند بھی نہیں ہوتا، وہ الیکشن نہیں کرواتا بادشاہت کے لیے. اس لیے میرے مرشد نے سنایا، ایک مرتبہ تمام جانور بیٹھے، انہوں نے کہا یہ جو شیر ہے نا یہ بہت رجت پسند ہے، فنڈامنٹلسٹ، قدامت پسند، دقیانوس، دہشت گرد، اس لیے تو دہشت کی جیسے پیمپر پہنتے ہیں، تو ان کی دہشت ہے. اب بیچارے کا کنٹینر پکڑا گیا دہشت کی وجہ سے، وہ پیمپروں کا کنٹینر پکڑا گیا، اب کیا کیسے لڑیں گے؟ چھت ہے نا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اب وہ جو شیر انہوں نے کہا دیکھو اس بدتمیز کو دیکھو جس کو چاہتا ہے چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے. ایک گدا اور ایک لومڑی بھوکے تھے تو جا رہے تھے تو شیر ملا. اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑی بھوک لگی ہے. اس نے کہا بھوک تو میری بھی لگی ہوئی ہے بھائی, میری بیوی آج کل میکے گئی بھی ہے, چلو ہم بھی کچھ مل کے کچھ شکار کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک نیل گائے, ایک ہرن اور ایک خرگوش کا شکار کیا اور لومڑی سے کہا کہ اس کو تقسیم کرو. اس نے کہا آپ بادشاہ سلامت ہے, نیل گائے آپ کھا لیں اور ہرن جو ہے وہ میں کھاؤں گی, گدھا کھا لے اور خرگوش کو میں کھا لوں گی. گدھے سے کہا, گدھے نے تقسیم کی کہ نیل گائے بادشاہ کو. انہوں نے کہا میرا جسم بڑا ہے اس لیے ہرن میرا اور لومڑی کا قد چھوٹا ہے, لہذا خرگوش اس کا. یہ سننا تھا شیر کو غصہ ہے, اس نے ایک چھلانگ ماری اور ہرن گدھے کو بھی اس لائن میں ڈال دیا اور لومڑی سے کہا دیکھو منصفانہ تقسیم کرو. اس نے کہا بادشاہ سلامت, صبح ناشتے کے ٹائم آپ جو ہے یہ نیل گائے کا گوشت تناول فرما لیں اور دوپہر کے ٹائم اس ہرن کو تناول فرما لیجیے گا, زہرانہ ہرن سے ہو جائے گا, اور ٹی ٹائم میں خرگوش تناول فرما لیجیے گا چائے کے ساتھ, اور رات کا وقت ہے رات لمبی ہوتی ہے تو گدھے کو رات میں. بادشاہ نے کہا شیر نے کہا ارے ظالم اتنی منصفانہ تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا اس گدھے کے نتیجے سے. تو جو اب شیر کو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جس کو چاہتا ہے چیر پاڑ کے کھا جاتا ہے, لہذا اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اب ترقی یافتہ زمانہ ہے, تہذیبیں بدل رہی ہیں, اب یہ پرانے طریقے بادشاہت کے نہیں چلیں گے, اب جمہوریت کا زمانہ ہے, الیکشن ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے اب شیر کی حکومت نہیں چلے گی. اچھا شیر کا مزاج یہ ہے کہ شیر کا جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو پھر وہ ادھر ادھر مارا مارا نہیں پھرتا جب تک اس کو بھوک نہ لگے, لہذا وہ کئی کئی دن تک پھر اپنا اس کا گزارا چلتا ہے. اب ادھر جنگل میں گہما گہمی شروع ہوئی اور الیکشن شروع ہو گئے. ریچ بھی جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہوا, ایک طرف چیتا کھڑا ہوا, دونوں پارٹی کے نعرے لگ رہے ہیں, جیتے گا بھائی جیتے گا, مٹکے والا جیتے گا, اور جھنڈیاں لگی ہوئی. الیکشن کا دن آیا, شامیانہ لگایا گیا, پولنگ اسٹیشن بنایا گیا, بیلٹ بکس رکھا گیا اور بندر ریٹرننگ آفیسر بن کر بیٹھا, اپنے چشمہ لگایا, ٹوپی رکھی, کرسی پر بیٹھ کر پیچھے دم ہلا رہا تھا. ادھر بادشاہ جو ہے شیر کئی دن کا بھوکا, اس دن اس کو صبح صبح اس نے کہا چلو بھائی آج ہم چلیں کوئی شکار, کھانا پینا دیکھیں کہ کہیں سے ہمیں نلی نہاری یا پائے مل جائیں تو آج اس کا ناشتہ کریں. اب بادشاہ باہر نکلا تو اس کو کچھ گہما گہمی الگ نظر آئی. اس نے ایک جانور سے خرگوش گزرا, اس نے کہا ارے بھائی یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا آپ بھی کتنے دیکھے نا ہے نا بیکورڈ, پتا ہی نہیں شادی. ارے شادی نہیں ہے بادشاہ سلامت, یہ الیکشن ہو رہے ہیں. شیر الیکشن یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر نئی روشنی اسکول میں پڑھ لیتے تو آج پتا ہوتا الیکشن کیا ہوتا ہے, پتا تو چلتا, اسکول جاتے تو پتا چلتا نا کہ ڈانس کیسے کیا جاتا ہے اور عشق کیسے لڑایا جاتا ہے. اسکول ہی نہیں گئے تو کیسے پتا چلے گا بھائی بتاؤ تو. انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے ووٹ ڈالنے ہیں. ووٹ کیا ہوتا ہے یہ؟ آگے گیا تو آگے اس کو ہرن ملا. اس نے کہا ارے بھائی یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کہا بادشاہ سلامت پرانے سابقہ بادشاہ, یہ شادی نہیں ہو رہی الیکشن ہو رہا ہے. ارے بھائی وہ اس نے بھی کہا تھا یہ الیکشن, یہ ہوتا ہے کیا الیکشن؟ اس نے کہا جناب الیکشن یہ ہوتا ہے کہ دو کینڈیڈیٹ اور امیدوار کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں پھر ووٹنگ ہوتی ہے, تمام لوگ اس کو ووٹ ڈالتے ہیں, جس کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں پھر وہ جنگل کا بادشاہ بنتا ہے. شیر نے غصے کا کہا بادشاہ, بادشاہ تو میں ہوں جنگل کا. کہا بادشاہ سلامت, پرانے یہ اب دور گیا, جمہوریت کا دور ہے, اب بادشاہ وہ بنے گا جو ووٹ زیادہ لے گا. اگر آپ کو بادشاہ بننا ہے تو آپ بھی الیکشن میں حصہ لیجیے. شیر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہ ہو چکا ہے, پورے جنگل کا فیصلہ ہو چکا کہ اب بادشاہ وہ ہوگا جو ووٹ زیادہ لے گا. آپ کو کھانا ہے, آپ اپنی پارٹی بنائیے اور اپنی بالٹی لے کر آئیے, ووٹنگ ہوگی, الیکشن کمپین لڑیں, اس کے بعد. بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس کو بندر نظر آیا دور سے, اور بندر چشمہ لگائے ہوئے, چشمہ لگائے ہوئے اور ٹوپی سر پر, پیچھے دم ہل رہی ہے, اور قطار در قطار جانور کے جانور ہیں اور ووٹنگ ہو رہی ہے. ادھر ایک پارٹی نعرے لگا رہی, ادھر نیچ کی پارٹی, ادھر جیتے کی پارٹی, کہ ہمارا سب جیتے گا. بادشاہ نے تماشا دیکھا, اس کو غصہ آیا, تھا شیر, ایک دھاڑ ماری. بس میرے مرشد فرماتے ہیں وہ بندر سب سے پہلے جا کر چھت کو لگا, ٹوپی ادھر چشمہ ادھر, وہ بھاگا, سارے جانور بھاگے. اب پورا الیکشن کا شامیانہ, وہ جو سب تھا, بیلٹ بکس رکھا ہوا, ووٹ رکھے ہوئے, اور سارے ووٹ ڈالنے والے اور ڈلوانے والے سب غائب. شیر کہہ رہے بھائی اب ہم بھی الیکشن میں حصہ لیں گے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ جنگل کی بادشاہت کا حق شیر کو اس لیے ہے کہ جو دل شیر کے سینے میں ہے وہ دل کسی اور جانور کے سینے میں نہیں ہے. لہذا اس رومی نے کہا, وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, بات یہ ہے کہ جو دل اس صحابی کے سینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا, وہ ہمارے پہلوانوں کو حاصل نہیں ہے. لہذا ان کے پاس, ہمارے پہلوانوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی تو ہے, لیکن جب یہ پیمپر پہن کر لڑیں گے تو اس نسوار کھانے والے سے کیسے مقابلہ کریں گے جو بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی سہارے کے صرف اللہ پر نظر رکھ کے لڑتے ہیں. یہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تازہ یہ ہے اللہ کے عاشقوں کی شان, تھوڑے ہوتے ہیں لیکن کثرت کے لیے کافی ہوتے ہیں. یہ ہو گیا قوم کے معنی, ایک ہو گیا نا جی, یہ معنی ہوئے تنوین کے, وہ معنی یعنی تقلیل, قلت, تھوڑے ہیں لیکن بھاری ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مارومی فرماتے ہیں کہ تھوڑے کو دیکھ کر مت سمجھنا, سورج ایک ہوتا ہے, ستارے لاکھوں کروڑوں ہیں, لیکن جب سورج نکلتا ہے الیکشن نہیں کرواتا, شیر کبھی الیکشن نہیں کرواتا, سورج الیکشن نہیں کرواتا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ سلائی ایسی ہوتی ہے, ایک اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, گھوپ اندھیرا ہے, بہت تیز اندھیرا ہے, ایک دیا سلائی, ایک ماچس کی تیلی جلاؤ, کیسا وہ اندھیرے کو بھگانے کے لیے کافی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو معنی اور ہیں تعظیم اور تقلیل, تقصیر کے, وہ آگے میں عرض کروں گا, مضمون آگے چلاتے ہیں. فرمائے کہ ان عاشقوں کی شان یہ, یحبہم ویحبونا, اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں, تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. آہ, یہ شعر میرے مرشد نے یہیں پڑھا, تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, یعنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ معلوم سے سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے کیوں بیان کیا اور بندوں کی محبت کو بعد میں کیوں؟ فرماتے ہیں قدم اللہ تعالی محبتہ علی محبت عبادتہ, علی محبت عبادہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کو اپنے بندوں کی محبت پر مقدم بیان کیا. کیوں؟ لئنہم یعلمون, تاکہ وہ جان لے کہ ان محبت ربہم بفیضانی محبت ربہم, کہ ان لوگوں کا اللہ سے محبت کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا فیضان ہے. لہذا کوئی بندہ اللہ سے محبت کر رہا ہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرما رہے ہیں, اس لیے وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے. یہی ہے تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, محبت دونوں عالم میں آ, یہی جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. صفت ہے ان کی. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کی محبت میں دیکھ لینا کہ یہ شخص اللہ پر فدا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعمال میں لگا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت عطا فرمائی. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت چھپی بھی ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتی, اور بندوں کی محبت نظر آتی ہے. ہی ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا, نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا, اگر دل جذبے کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا. یہ اللہ تعالی کی محبت کا فیضان آتا ہے میرے دوستو, کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اس نے یحبون کو مقدم فرما دیا. مرشد فرماتے کہ اب ایک سوال ہے کہ ان اہل محبت میں ہم کیسے شامل ہو جائیں, کہ ہم بھی اہل محبت میں شامل ہو جائیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھا دیا کہ جنہوں نے محبت دینی ہے ان سے مانگ لو. کیسے؟ اللہم انی اسألوک حبک, کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. یعنی محبت انہوں نے دینی ہے نا, انہیں سے مانگ رہے ہیں کہ ہم فقیر ہیں, ہم بھیک منگے ہیں, ہم آپ سے آپ کی محبت کو مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں بک. اور وحب من یحبک, اور ان لوگوں کی محبت دے دیجئے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. اور وحب عملی یقرب الی حبک, اور ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں کہ جو جس سے آپ کی محبت کے قریب ہو جائے, جو اعمال محبت جو آپ کی محبت سے قریب کرنے والے ہوں, جس کے نتیجے میں آپ کی محبت کے جب ہم قریب ہو جائیں ان اعمال پر عمل کر کے. دیکھیے نا, اعمال اس لیے کہتے ہیں کہ جی اعمال کی کیا ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا جی اعمال کی کیا ضرورت ہے, شادی ہوتی تو پوچھتے ہیں جب پہلی دفعہ ملاقات ہوگی تو دلہن کو کیا گفٹ دینا ہے تاکہ اس سمے لفٹ مل جائے. کہتے ہیں نو لفٹ وداؤٹ گفٹ. شادی کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا پوچھنا ہے, کیا کرنا ہے, کس کو جوڑا دینا ہے, کیسے کریں, پوچھتے نہیں پوچھتے. تو اعمال محبت ہے. اور میاں بیوی کی شادی تو ان کا ایک تعلق ہو رہا ہے نا, اس کی وجہ سے سارے خاندان کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں بھائی. نہیں جی, دنیا داری نبھانی پڑتی ہے, وہاں تو بڑی دنیا داری یاد آتی ہے بھائی. شادی تو دو میاں بیوی کے ملنے کا نام ہے کہ ان کا ایک رشتہ قائم ہو گیا, پھر کیوں کھلاتے پھر رہے سب کو. نہیں جی, ہونا چاہیے سب. تو وہاں پر اعمال. اور پھر اچھا دیکھیے, اگر کوئی آدمی اس کو کسی دعوت ولیمہ میں دعوت ولیمہ کی دعوت ملی اور وہ اپنے گھر کے کپڑوں میں چلا جائے, اس کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا بتاؤ بھائی؟ پھر بھی ملے گا اسے. کیوں؟ کیونکہ کپڑوں کو تھوڑی کھانا مل رہا ہے. اس سے ملا رسی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا واقعہ ہے, بہت مزاحی آدمی تھے لیکن مزاح کے اندر بڑے بڑے کام کر جاتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ ان ایک نواب کی دعوت تھی تو ملا صاحب کو بھی بلایا, نواب کے بیٹے کا ولیمہ تھا. تو نواب نے ایک تو بہت شاندار اور ایک عام لوگوں کے لیے بنایا ہوا تھا, ایک ایم آئی دین شہر علماء معززین حضرات کے لیے. تو ملا صاحب جیسے ہی پگڑی یوں باندھتے تھے, جیسے ملا دو پیازا رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں تھے نا, تو وہ کیا کرتے تھے جلدی سے بس پگڑی ایسے ہی باندھ لیتے اور پگڑی باندھی اور دربار چلے گئے. تو بیربل نے اعتراض کیا کہ دیکھیے ملا صاحب کو بادشاہ سلامت کیسے پگڑی باندھ کے آتے ہیں, ان کو بادشاہ کے دربار کا خیال بھی نہیں ہے. تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ ملا صاحب یہ کیا بات ہے؟ تو ملا صاحب نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جتنے ان کا بادشاہ نے کہا دیکھو سب لوگ کتنی اچھی پگڑی باندھتے, تم کیسے ایسی باندھ کے آ جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ لوگ پگڑی اپنی بیویوں سے بندھواتے ہیں اور میں خود باندھتا ہوں, کیونکہ آئینے کے سامنے باندھتے ہیں نا, تو آئینے کے سامنے تو ذرا پیچ و خم ہوتے ہیں اور میں خود باندھتا ہوں. اب سب نے کہا یہ کیسے؟ اس کے مصوبت ملا صاحب نے اپنی پگڑی کھولی, باندھی ویسی باندھی, اب تم کھول کے باندھو. اب سب کو آئینے کی یاد ہے, نتیجہ یہ ہوا کسی کی یوں کسی کی یوں. کہا دیکھ لیجیے جناب, بادشاہ بھی ہنس پڑا. میرے پیارے دوستو، اب وہ ملا نصیر الدین صاحب ایسی پگڑی باندھی اور عام لباس پہنا اور چلے گئے. اب ان کو سمجھا کوئی عام آدمی، بٹھا دیا آپ لوگوں میں جو عام کھانا دے دیا. ملا صاحب نے دیکھا، اٹھے، گھر گئے، شاندار پگڑی پہنی، کرتا کپڑا جبا پہنا اور شاندار جوتے پہن کے لاٹھی ہاتھ میں پکڑی اور چلے آ رہے. آئیے جناب والا، تشریف رکھیے. اب ان کے سامنے کھانا آیا، وہ بڑھیا کھانا. اب ملا صاحب کیا، ایک بوٹی اٹھائی جبے سے، کہا لے کھا. ایک بوٹی اٹھائی پگڑی سے، کہا تو کھا. لوگ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھائی حق دار کو حق دے رہا ہوں. حق دار کو حق؟ کہا بات یہ ہے کہ پہلے میں عام لباس میں آیا تو مجھے یہ کھانا نہیں ملا، اب میں یہ لباس پہن کے آیا تو مجھے یہ کھانا ملا، تو میری وجہ سے تو کھانا نہیں ملا نا، یہ کھانا تو لباس کی وجہ سے ملا، اسی کا حق ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہمیں لباس اگر عام بھی پہن لیں تو اگر ہم کسی رشتے دار کی دعوت میں جاتے ہیں وہ کھانا کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا؟ لیکن کہتے کیا، نہیں جناب مولانا صاحب آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، ذرا سوٹیڈ اینڈ بوٹیڈ ہو کے نہ جانا چاہیے، ذرا تیار ہو کر جو پتا چلے جناب، ذرا ظاہر کا اثر پڑتا ہے. تو جب آپ ظاہر کو تسلیم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر فرماتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھے تو یہ ظاہر کیوں نہیں سمجھ میں آتا جبکہ شریعت کا حکم ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک آدمی کی مونچھے ایسی ہے، یہ مونچھوں کو کھڑا کیا تاؤ لگا کر، اور ایک آدمی سنت کے مطابق مونچھے رکھتا ہے کہ مونچھے صاف ہے، کیا ظاہر میں فرق نہیں ہوگا؟ ایک آدمی کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، اور مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام اور گناہ کبیرہ، ایک آدمی کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، آپ دونوں میں فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک آدمی چڈی پہن کر آ جائے، ایک آدمی پتلون پہن کر آ جائے، ایک آدمی کرتا شلوار پہنے، ایک آدمی کرتا شلوار اس کی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے اور ساتھ میں پگڑی بھی پہن لیں، بتائیے سب میں فرق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو پتا چلا ہماری نظر میں ظاہر کی قیمت ہے. اس لیے اعمال محبت، یہ جو داڑھی رکھنا، یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ سب اعمال محبت ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ اعمال محبت بھی ضروری ہے کہ جن پر عمل کر کے اللہ کی محبت ملے گی. اس لیے بدر فرماتے کہ القیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے، فرماتے کہ میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہوں گا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. داڑھی بنانا میرے اختیار میں تھا، نقل کرنا میرے اختیار میں تھا، اصل دینا اللہ آپ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ اعمال محبت. اے میاں جاؤ دیکھو وہ اوپر کون گئے، جاؤ جلدی جاؤ، ذرا ایک ایک جھاپڑ بھی لگانا ان کو. اعمال محبت کی ہماری نظر میں بھی ہے قیمت، تو اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے محبت عطا فرمائی انہیں سے مانگ لے. اللہم اللہم انی اسألک حبک، یہ حدیث شریف کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وہ حب میں حب کا، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں. والعمل الذي يبلغني حبك، یا وہ حب عمل يقرب الى حبك، اور ان اعمال مقرب اعمال، یعنی وہ عمل جس سے ہم آپ کے مقرب بن جائے، آپ کی محبت کے قریب ہو جائے، ان کی بھی محبت دے دیجیے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی محبت کو بیچ میں کیوں مانگا؟ فرماتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ جس کو اللہ والوں کی محبت مل جائے گی اس کو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور اعمال محبت کی محبت بھی مل جائے گی. سبحان اللہ. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی محبت کو بیچ میں رکھا کہ یہ وہ رابطہ ہے کہ اس رابطے کے ذریعے اللہ کو چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو میرے پیارے دوستو جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور تعلق ہے جب ان سے محبت ہو جائے گی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی. اس لیے ایک صاحب نے حکیم الامت سے کہا کہ حضرت اللہ تعالی کو بغیر دیکھے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز کو دیکھا نہ ہو تو محبت نہیں ہو سکتی. یعنی حضرت یہ تو قاعدہ ہے؟ حضرت نے فرمایا اچھا واقعی یہ قاعدہ ہے؟ جی حضرت. بغیر دیکھے کیسے محبت کریں؟ فرمایا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں کوئی ڈاکو آ جائے، دشمن آ جائے، وہ آپ کی جان لینا چاہے، آپ اپنی جان دے دیں گے؟ حضرت جان بچانے کے لیے جان لڑا دوں گا، کیوں؟ جان پیاری ہے حضرت، ہم نے جان کو دیکھا ہے، بس خاموش. سبحان اللہ، جب بغیر دیکھے جان سے محبت، بغیر دیکھے جان سے محبت ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندوں کو جان عطا فرمائی ہے، اس اللہ سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب بغیر دیکھے اللہ، بغیر دیکھے اپنی جان دیکھا نہیں ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، تاکہ محبت کا وہ مقام مل جائے جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرمانا چاہتے ہیں. یحبہم ویحبونا. اب رہی بات محبت کا دعویٰ کرنے والے، بہت سارے ملیں گے کہ جی ہمیں بھی اللہ کی محبت حاصل ہے، ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت مل جائیں گے. کے لیے آگے فرما دے کہ نہیں، صرف محبت زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، کیونکہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ملیں گے کہ رات بھر نعت شریف پڑھ رہے ہیں بجلی چرا کر، اور صبح فجر کی نماز جائے. عشق کا دعویٰ تو ہے لیکن داڑھی نہیں ہے، سنت پر عمل نہیں ہے، کیا یہ دعویٰ عشق کہلائے گا؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بچہ، اس نے کہا ابا سے، کہا ابا ابا میرا ابا، ابا ابا میرا ابا. اب ایک اس کا دوسرا بھائی بیٹھا، وہ خاموش بیٹھا، وہ کچھ نہیں بول رہا. تو باپ نے کہا، کسی نے کہا تو کیوں نہیں نعرہ لگاتا؟ اس نے کہا نعرے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ کہا بھی پتہ چلے گا. تھوڑی دیر ہوئی، باپ نے کہا جو نعرے لگا رہا تھا، ابا ابا میرا ابا، واہ واہ ابا، جا بیٹا ایک گلاس پانی لیا، ابا ابا میرا ابا، بیٹا پانی لیا، ابا ابا میرا ابا، ابا ابا میرا ابا. وہ جو دوسرا بچہ بیٹھا تھا وہ خاموشی سے اٹھا اور گیا اور جا کر اپنے باپ کو پانی پیش کر دیا. باپ کی نظر میں نعرے لگانے والا ہوگا یا عمل کرنے والا؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ میرے شیخ کے شیخ ہیں، میرے دادا شیخ ہیں، حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے. حضرت نے ان کو سب سے آخر میں خلافت دی تھی، اور ان کا انتقال بھی خلافہ میں سب سے آخر میں ہوا. تو ایک مرتبہ ایک حضرت کے ہردوئی کے اندر رہتے تھے، وہاں جلسہ ہو رہا تھا، تو ان کے والد نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اپنے بیٹوں کو، اپنے اولادوں کو عالم بناؤ اور اللہ والوں کی صحبتوں میں بھیجو. حالانکہ وہ خود وکیل تھے، ہردوئی کے بڑے وکیل. پھر رونے لگے اور رو کر ایک بات کہنے لگے حضرت کے والد صاحب، حضرت والا ہردوئی کے، کہا میرے چار یا پانچ بیٹے ہیں، جب میں عدالت سے واپس آتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلاؤ، تو میرے تمام بیٹے کہتے ہیں نوکر ابا کو پانی پلاؤ. لیکن جب یہ میرا بیٹا مولوی ابرار الحق گھر پر ہوتا ہے مدرسے کی چھٹیوں پہ، تو یہ خود جاتا ہے اور پانی لے کر آتا ہے اور میرے پاؤں سے میرے جوتے اتارتا ہے. کہا تم اے لوگوں، تم خود فیصلہ کر لو کہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہیے. تب ماں ابراہیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے ہندوستان میں شخص نے کہا حضرت یہ مولویوں کے تو بڑے نخرے. فرمایا وہ کیا؟ کہا مرغی سے کم تو کھاتے نہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے اور لباس بھی ان کا بڑا کلف والا ہوتا ہے. سبحان اللہ، حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا سفر کرے. جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مولوی کو اللہ اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اچھا سفر کراتا ہے، تو اپنی اولاد کو مولوی کیوں نہیں بنا دیتے؟ لیکن میرے مرشد فرماتے کہ ہاں، مولوی بنانا، مولی صاحب نہ بنانا، یعنی مولا والا ہو، مولا والا ہو، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت کا درد عظیم بھی حاصل کرے، پھر وہ مولوی ہوگا. ورنہ کہیں گے لوگ وہ مولی صاحب آ گئے، مولی صاحب، گاجر صاحب. ایسا نہ بنانا، اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کی محبت کا درد لے لے، پھر واقعی وہ مولوی ہوگا. ورنہ ایسا نہ ہو مولی صاحب آئے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا تو چیرا تو قطرہ لہو بھی نہ نکلا، ایسا نہ پیچھے سے چندے کی پیٹی نکل آئے یا قربانی کی کھال، جائز تو ہے لیکن عظمت. حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے، گورنر عبد الرب نشتر اس زمانے میں گورنر تھا، یہ 50 کے شروع کی بات ہے، سن 50 کے. وہ ایک دن آیا گورنر، اس نے کہا 1950 کے زمانے کی بات ہے، اس نے کہا حضرت مفتی صاحب میرے پاس حکومت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو زکات کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں آپ کے مدرسے میں 1,00,000 روپے چندہ دینا چاہتا ہوں. تو مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم کو نہیں چاہیے. کہ حضرت آپ کی ضرورت ہے، آپ سے مانگتے نہیں، آپ کو تو مانگنا چاہیے، میں تو خود دے رہا ہوں. فرمایا ہمیں پھر بھی نہیں چاہیے، ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. کہا حضرت آپ لے لیجیے، مجھے اختیار ہے. فرمایا ہمیں نہیں چاہیے. کہا آپ کی آخر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تب مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گورنر صاحب بات سن لو، بات یہ کہ ہماری ضرورت ہے، لیکن جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم رب سے سوال کرتے ہیں، اور جب عبد الرب پر نظر رکھیں گے تو ہمارے رب سے نظر ہٹ جائے گی. اس لیے ہم عبد الرب پر نہیں بلکہ رب پر نظر رکھتے ہیں. یہ ہوتا ہے مولوی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کو مانگ لو. اب پتہ چلا اعمال محبت، کہ اس شخص کو محبت حاصل بھی ہے کہ نہیں. دعوی کرنے والے تو بہت ملیں گے نا، او جی ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اب آگے فرمایا، اب ان عاشقوں کی علامات آ رہی ہیں کہ وہ ہمارے عاشق ہیں کیسے. سبحان اللہ، پہلی صفت ہے ان کی، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. مومن کے سامنے بچھے جاتے ہیں اور کافروں پر سخت ہیں، مومنین کے مقابلے میں نرم ہے، کافروں پر سخت ہے. یہ اللہ کے عاشقوں کی علامت ہے. پتہ یہ چلا جو مومن کے مقابلے میں تو سخت ہو اور کافروں کے سامنے جی حضور کرے، یہ اللہ تعالی کی محبت سے محروم ہے یہ شخص. کہ ہمارا جو بھی آدمی چاہیے آپ لے لیجئے، اور آپ کا جو آدمی ہے ہم اس کو خود خصوصی دریائے میں جہاں بونا ہو وہاں پہنچا کے آئیں گے، ہم اس کے لیے اپنی عدالت کے تمام فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق کروا دیں گے، بس آپ حکم کریں. مائی باپ، تین ڈال چاہیے، ایک ڈال ہو، ایک ڈالر ہو، ایک ڈارلنگ ہو، اور ڈالڈا گھی بھی ہو. بس یہ تین ڈال ہمیں دے دیجئے، اس کے بعد جو کہیں گے ہم وہ کریں گے. ہم جس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کا ہوگا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے عاشقوں کا یہ حال نہیں ہے. لہذا ساری دنیا مل کر آئے کہ تم ہمیں یہ بندہ دے دو، نہیں دیں گے. زیادہ سے زیادہ تم پتھروں کے دیش میں پہنچاؤ گے نا، پتھروں کے زمانے میں ہم تمہیں پہنچا دیں گے، کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی ایسی ہے. لیکن پتھروں کے زمانے میں تم اس وقت پہنچاؤ گے جب تم خود پیمپروں سے نجات حاصل کرو گے. واقعی 2000 سے پہلے پاکستان میں بھی بڑے سائز کے پیمپر نہیں ملتے تھے، اب ملنے لگے، اب راز سمجھ میں آیا. چھوٹے تو ملتے تھے بچوں کے لیے، اور پہلے تو لنگوٹی باندھتے تھے، اس لنگوٹ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن چلو پیمپر کا بھی کچھ فائدہ ہے، اتنا تو فائدہ ہے کہ اپنی بکتر بند گاڑی سے نکل نہیں سکتے، کہ کہیں پر رفع حاجت کے لیے گئے، سنجا کے لیے گئے، ایسا نہ ہو کوئی میزائل آ جائے، کوئی خان صاحب اپنا میزائل لے کر آ جائے، اس لیے ڈر کے مارے گاڑی سے باہر ہی نہیں نکلتے، اس لیے پیمپر ہی پہنتے کہ جی وہی. سبحان اللہ، اصل میں سپر پاور کے اصول اپنے ہوتے ہیں بھائی، سپر پاور کے اپنے اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، مائی باپ جو آپ کہیں گے ہم تسلیم. یہ ہوتی ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے مومن کی شان ہے کہ بکتا نہیں ہے. اگر وہ فروخت ہوتا ہے، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من غلام آ کے نا فروشت وجود، میں اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کا ایسا غلام ہوں، ایسے پیر کا، ایسے شیخ کا غلام ہوں جو اپنے وجود کو فروخت نہیں کرتا ہے. بکتا نہیں ہے، ہاں اگر بکتا ہے تو اللہ کے نام پر بک جاتا ہے، فروخت ہوتا ہے تو اللہ کے نام پر. اس لیے قاعدہ یہ ہے، علماء کے لیے سننے والی بات ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ذلہ یا ذلو کا صلہ لام آتا ہے، ذلہ زید نفسہ لفلان، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر ازلت علا کا صلہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے یہاں علا نازل کیا، جبکہ ذلہ کا جو صلہ ہے وہ لام آتا ہے، یہاں علا نازل کر دیا. اس سے پتا چلا، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم چلا کہ یہ لوگ معمولی نہیں ہیں. اگر ہمارے عاشقین ہماری محبت میں اپنے کو مٹا رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، بلکہ یہ عالی شان لوگ ہیں. اعلیٰ علوب شان کے لیے آتا ہے، علوب مرتبت کے لیے آتا ہے، بلند مرتبے بلند شان کے لیے آتا ہے، لیکن ہماری محبت کا ان پر یہ اثر ہے کہ ہماری محبت میں اپنے کو مٹا دیتے ہیں. لہذا یہ ذلیل نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اگر کوئی عالم کوئی اللہ والا تم سے تواضع سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، اپنے کو مٹاتا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں. یہ ذلیل لوگ نہیں ہیں، واللہ یہ عالی شان لوگ ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں اپنے کو مٹا دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے، محبت کا یہ اس پر نتیجہ اور اثر ہے کہ محبت میں وہ اپنے کو مٹاتا ہے، اپنے مومنین مسلمان بھائیوں کے سامنے بچھا جاتا ہے وہ. لہٰذا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے اکڑ کے رہے، یعنی کتنے عجیب ہے، اچھے اچھے دیندار ہیں، ظالم سلام بھی نہیں کرتے، یا سلام بھی کریں گے تو ایسا جیسے لٹھ مار دیا سلام، جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس صحابی فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر متبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو متبسم، مسکراتا ہوا، اسمائلنگ فیس والا نہیں دیکھا. آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، اپنے مسلمان بھائی سے کیسے ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ فرعون کے بھی باپ ہے، ایسا چہرہ ہوتا ہے، ایسے ملاقات کرتے ہیں، سلام بھی یعنی بات بھی کریں سلام تک نہیں کرتے، اور اگر کوئی بیچارہ سنت پر عمل کی خاطر سے سلام بھی کر لے تو جواب تک نہیں دیتے، یا مسافہ بھی کریں گے تو ایسے یوں ایسے جیسے چھوت کا مریض ہے. وہ علامت ہے کہ اس شخص کا دل اللہ کی محبت سے محروم ہے. ایک بات اور یاد آئی، میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالی نے مرتدین بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو لے کر آئے، فرمایا اس سے پتا چلا کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے. تمام باتیں بدلنے لیں، معمولی چیزیں نہیں ہیں. اہل وفا، اہل محبت اہل وفا ہوتے ہیں، بے وفا نہیں ہوتے وہ. اس لیے اللہ کے عاشقین بے وفا نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کا عاشق جو ہے وہ سینے پر گولی تو کھا سکتا ہے لیکن میدان سے پھر دکھا کر بھاگ نہیں سکتا. تب مومن کی شان یہ کہ اپنے تواضع ہو، اپنے کو مٹاتا ہے. جب مسلمان بھائی سے ملے گا مٹا کر ملے گا محبت سے، اور کافروں پر سخت ہے. عالم کیا ہے، ہمارے پاس کوئی جرمن کا وفد آ جائے، جاپان کا، امریکہ سے کوئی آ جائے، اس کی خاطر ہم جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اس کو خوش کرنے کے لیے اس دن سیٹ صاحب بھی ٹائی پتلون پہن کر، کوٹ پتلون پہن کر آتے ہیں کہ جی جرمن وہ آ رہے ہیں، اور ان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ، یعنی سارا پورا نقشہ بدل دیتے ہیں کہ کہیں سے پتا نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. روب ہے نا، روب اصل میں. اور علامت یہ ہے، آہ میرے مرشد فرماتے ہیں جو لومڑی کو دیکھ کر یہ کہے اللہ اکبر کتنی عظیم القامت مخلوق، فرمایا اس کا مطلب یہ کہ اس نے شیر نہیں دیکھا. دادا جو ظالم مخلوق سے مروب ہو رہا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اللہ کے جلووں سے اس کا دل محروم ہے بھی. جو مخلوق سے مروب ہو رہا ہے، زمانے سے مروب ہو رہا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو مٹا سکے زمانہ، یہ زمانے میں دم نہیں. کیوں؟ زمانہ خود ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں. لہذا اہل محبت کی شان ہے کہ ان پہ عاجزی اور تواضع ہو، سلام بھی کرے ذرا اچھے طریقے سے. سب دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے، ثواب ہے، صدقہ ہے. اور ہم لوگوں کا عالم دیکھیں کہ ایسا ملتے ہیں جیسے کسی کافر سے بھی ایسے نہیں ملتے. امریکی آ جائے تو اس کے سامنے تو مائی باپ بالکل مٹ جائے گی تاکہ پتہ چلے بڑے اچھے اخلاق ہیں. لہذا عاشق کی شان کیا ہے؟ مومنین کے مقابلے میں نرم اور کافروں پر سخت ہے. ایک علامت ہو گئی نا اللہ کے عاشق ہوگی. کیسے پتا چلے؟ لہذا جس کے اندر توازو ہے, جو اپنے کو مٹاتا ہے, تو یہ علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو ہے. آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے. اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ نے اس کی چار تفسیریں کی. نمبر ایک, الذین اختاروا المشقت فی ابتغاء مرضاتنا, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرنے کے لیے مشقت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, مسائل سیکھنا ہے, دین سیکھنے کے لیے مسائل سیکھنا ہے اور اللہ کی محبت کے لیے نہیں سیکھا. اللہ وہ اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں نا, نہیں سیکھا دین انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں. بس صاحب سے صرف یہ سیکھا کہ زپ کھول کر کھڑے ہو کر کیسے پیشاب کرنا ہے. دین سیکھنے کے لیے مشقت اختیار کرتا ہے کہ دور دور سے سفر کر کے آ رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی اللہ کی محبت میں کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور راستے پر یستغفرون لہ, اس کے لیے ای یصلون علی, وہ ای یستغفرون لہ, راستے پر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ ملاقات کرتا ہے تو یقولون, وہ کہتے ہیں انہو وصلفیکا ربنا, انہو وصلفیکا اے ہمارا ربا, یہ ای اجلکا, یہ آپ کی خاطر سے اس بندے سے مل رہا ہے, فصلو, اس کو اپنے سے ملا لیجئے. لہذا اللہ والی محبت اللہ کو دلانے والی ہے. تو ایک ہو گئی نا مشقت اختیار کرے, کس میں؟ دین سیکھنے میں. نمبر دو, الذین اختاروا المشقت فی نصرت دیننا, دین کی مدد کے لیے اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے آبرو سے فدا رہے. اور دیکھیں نا, ہر آدمی تو تقریر نہیں کرتا, ہر آدمی مدرسہ نہیں چلاتا, لیکن مدرسہ چلانے والے, تقریر کرنے والے, دین سکھانے والوں کے ساتھ تعاون, یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت و مہربانی ہے. اگر اللہ ہمارے مال کو قبول کر لے, کرم ہے. مساجد بن رہی ہے, مساجد میں مال, مدرسے میں اپنی پیش کر دیا, لیکن یہ احسان سمجھ کر نہ کریں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہماری وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے. منت منع ہے کہ خدمت سلطان ہم ہی کنی, شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ احسان مت جتلا کہ میں نے سلطان کی خدمت کی ہے. ارے من نشر اسدو کے بخدمت گزاشتر, تو احسان سلطان کا احسان مند رہے کہ تجھے اس نے اپنی خدمت میں لگا لیا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے کہ اگر توفیق دے دیں. لہذا اپنی جان سے, مال سے, آبرو سے فدا رہے. اپنی گاڑی استعمال, کہ جی ہماری گاڑی حاضر ہے, بیان کے لیے جانا ہو کہیں سفر, ہمیں یہ مال ہے کہ آپ اپنے مدرسے کی ضرورت, دوسری دین کے کاموں میں اس کو لگائیے. اگر کوئی فتو فقیر ہے تو دعا تو کر سکتا ہے, محروم تو نہیں ہے نا. اس کا نام میرے شیخ نے انصار دعائیہ رکھا, ایک انصار مالیہ, ایک انصار بدنیہ, یہ انصار دعائیہ ہو گئے. دو ہو گئی. نمبر تین, الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا, اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہر تکلیف کو اٹھا لیتا ہے. جیسے گرمی کی راتیں ہوتی ہیں چھوٹی, فجر کی نماز ہوتی ہے سویرے, اٹھنا مشکل کہ تھوڑا ہی نیند ہوئی ہے. سردی کی راتیں تو بڑی ہوتی ہیں, طویل راتیں, لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے کمبل سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا, رضائی سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا. ایک صاحب کسی کے گئے تو ان کے ساتھ کوئی آدمی تھے, پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے رضائی بھائی ہیں. اچھا, آپ نے ان کی والدہ کا دودھ پیا, انہوں نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا؟ کہا نہیں, ہم دونوں دراصل ایک رضائی میں سوتے ہیں, اس لیے رضائی بھائی ہیں. اب سردی میں اٹھنا مشکل لگتا ہے کہ جب ٹھنڈے پانی سے وضو کرو, کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. اب ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے, سردی لگے گی. فجر کی نماز جماعت سے چھوڑ دی, یار گھر میں ہی پڑھ لو یار, سردی ہے, کتے بھی بھونک رہے ہوتے ہیں. لہذا سردی میں کیا جائے, چلو گھر میں ہی پڑھ لو. تو میرے پیارے دوستو, یہ عاشق نہیں ہے. حج کا وقت آ گیا, حج فرض ہو گیا, جلدی کریں, تاخیر کرنا گناہ ہے. ارے صاحب ٹائم نہیں ہے, ابھی تو فلاں کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, مال آ رہا ہے, کورٹ میں پھنسا ہوا ہے, یہ پھنسا ہوا ہے. جس وقت مصروفیت ہوتی ہے اس وقت اللہ یاد نہیں آتا, اور جس وقت کاروبار ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس وقت دعائیں کرانا بھی یاد آتا ہے, اس وقت دین سیکھنا بھی یاد آتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا اذکر اللہ فی الرخاء, اگر تم عافیت کے وقت میں, کشادگی کے وقت میں اللہ کو یاد رکھو تو یذکرکم فی الشدۃ, جب تم پر مصیبت آئے گی اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اب کاروبار ٹھنڈا ہوا تو ٹوپی پہن کر مسجد میں پہنچ گئے, تسبیح بھی ہاتھ میں, اب سب یاد آ رہا ہے. چلو یہ بھی نعمت ہے, کسی وقت تو آیا, بھولے سے صحیح آیا تو صحیح, چسکا لگ جائے گا انشاءاللہ جائے گا نہیں, آئے گا تو جائے گا نہیں, ہو گیا نا. تیسری نمبر چار, الذین اختاروا المشقت فی الانتہاء عن مناهینا, جس بات کو اللہ نے منع کر دیا اپنے دل کو توڑ دے گا لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا. منع کر دے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو مت دیکھو, عورتوں کو مت دیکھو, لڑکوں کو مت دیکھو, داڑھی کو مت منڈاؤ یا ایک مٹھی سے داڑھی کم چھوٹی مت کرو, شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو. ارے صاحب تکلیف ہوتی ہے, ارے میاں اسی تکلیف سے تو اللہ ملے گا, یہی تکلیف تو اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی تکلیف ہے. کئی زمانہ صاحب کو بیوی ناراض ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے, دل ٹوٹتا ہے, ارے میاں اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ پہ نظر رکھے کہ کس بات سے اللہ خوش ہو گئے, وہ کام کر لے, یہی تو محبت ہے. مرشد میرے شیخ دعوت برکات اسی کو فرماتے ہیں, خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے, نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے. عالم کی کیا پروا کرتا ہے, اللہ کو راضی کرے کہ ہمیں مٹا دیں گے, کون پوچھے گا, کوئی نہ پوچھے, اللہ پوچھے گا. تو چار ہوگی نا, آخری اور تیسری آخری علامت یہ ہے, یہ علامت ہوگی اللہ کے عاشقوں کی, چار مشقتیں, ایک تو دین سیکھنے کے لیے, دین کی مدد کے لیے, اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے, گناہ سے بچنے میں تکلیف کو برداشت کریں. آگے فرما والا ہے خافونا لومت لائن, کہ ان اللہ کے عاشقوں کا یہ عالم ہے. میرے مرشد فرماتے کہ اللہ مالوسی نے یہاں ایک نقطہ فرمایا کہ لومت لائن, لوما یہ واحد ہے, لائن یعنی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. فرماتے اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ یہاں لومت لائن تو ہیں لیکن معنی میں لومات اللائمین کے ہیں, یعنی سارے عالم کی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. فرماتے کہ جب یہ مانے تو لومت لائن کیوں نازل کیا. فرماتے اصل میں اللہ کی محبت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہے کہ ان کو سارے عالم کی ملامت مثل لومہ واحدہ ایک ملامت کے معلوم ہوتی ہے. یہی ہے تفسیر کے معنی کہ بظاہر تو قلیل ہیں لیکن ان کے قلب کے تعلق محلہ کا یہ عالم ہے کہ جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اب آگے اللہ نے کیا فرمایا, کسی کو اگر یہ اہل محبت کی یہ خصوصیات مل جائے تو یاد رکھنا تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے, کام بنتا ہے فضل سے اختر, کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ وہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں. یعنی یہ اہل محبت کے لیے اللہ تعالی کسی کو قبول فرما دے اور یہ خصوصیات اور علامات اہل محبت عطا فرما دے تو اس کو تم اپنا کمال نہ سمجھنا, یہ ہماری عطا ہے, ہم جس کو چاہیے عطا فرما دیں. ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے عطا فرما دے. اللہ واسع علیم, کہ اللہ تعالی واسع, ای کثیر الفضل, واسع کی کیا معنی ہے, ای کثیر الفضل, بہت فضل فرمانے والا. اور ولا یخاف ما نفاد عنده, اس کو اپنا فضل کی عطا میں کے خزانے, فضل کی عطا کے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہے. کہ اگر اہل مسجد میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دے, اہل محبت میں شامل فرما دے تو ایسا نہیں ہے اور صاحب مارکیٹ میں اتنے سارے اہل محبت آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا جی, مارکیٹ میں اتنے سارے ڈاکٹر جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, اتنے سارے سی اے آ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اتنے سارے انجینئر آ جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. یہاں تو مارکیٹ والوں کو ایک خوف ہوتا نا، اتنی سارے کپڑے کی دکانیں کھل جائیں گی تو کھائیں گے کہاں سے، اتنے سارے ڈمپر مشینیں والے آئیں گے تو سب کھائیں گے کیسے، اتنے سارے میکینک آ جائیں گے تو کھائیں گے کیسے. ارے بھائی سب کو روٹی مل رہی ہے کہ نہیں، اور بلکہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں میکینک اور یہ سب، اور مارکیٹ میں سب بڑھتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر کسی کو، سب کو اہل محبت میں سے بنا دے، ہم کو اللہ اپنے کرم سے بنا دے، تو اللہ کے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہیں. اور علیم، اے علیم بی اہلی و محلی، اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو جانتے ہیں کہ کس کو ہم نے اپنی محبت دینی ہے اور کہاں رہتا ہے وہ. اگر اللہ تعالیٰ کہ جی کہ ہمارا جو علاقہ ہے کراچی میں بھی پسماندہ علاقہ کہلاتا ہے، جی سہراب کوٹ ہے پسماندہ علاقہ کہلاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اگر اسی جگہ پر کسی کو اپنی محبت عطا فرما دے تو ان کے لیے کیا مشکل ہے. بس ہمارے، میرے مرشد ایک بات فرماتے، فرماتے دیکھو اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے لینے میں کمی ہے. ہم کنجوس، مانگنے میں کنجوسی دکھاتے ہیں، وہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتے، ہم مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اہل محبت میں شامل فرما دے. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے اور اہل محبت کی علامات ہماری جانوں کو عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے اور اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اہل محبت کی محبت عطا فرما دیجئے اور اہل محبت کی علامات ہم سب کو توازن نصیب فرما، اچھے اخلاق عطا فرما. اے کریم مالک، اپنے دین کی رضا اور خوشی کے لیے، آپ کی رضا اور خوشی کے لیے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے ہم سب کو یا اللہ شدید نفرت عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک، یا اللہ تعالی ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے یا اللہ مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے مکانوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار، ہمارے مسلمان، ہمارے اسلام، ہمارے سارے عالم کے مسلمان اور ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، اور اہل محبت کی خصوصیات ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اہل محبت میں شامل فرما دیجئے. اے کریم مالک، اے اہل محبت کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کی رفتار، ان کا گفتار ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اس مضمون کو یا اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے بھائیوں، رشتہ دار، دوست احباب کے حق میں قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.